السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور ہمارے ساتھ انجینئر ہیں پیٹر ہینلے۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ بات ہوگی، سب سے پہلے بینظیر بھٹو قتل کیس، دو پولیس افسران کو غفلت برتنے پر سزا، سابق صدر مشرف اشتہاری قرار، جبکہ اس مقدمے میں گرفتار پانچ ملزمان رہا کر دیے گئے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ اور پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ، اس میں بات کریں گے، افغانستان میں 11,000 امریکی فوجی موجود ہیں، پینٹاگون کا بیان، یہ صحیح تعداد سامنے آئی ہے، کیا اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے افغانستان کے اندر عسکریت پسندی کے خلاف کارروائیوں میں۔ پروگرام کا ہمارا اگلا حصہ، بات ہم کریں گے، سعودی عرب میں 20,00,000 عازمین حج اور مناسک شروع ہو چکے ہیں، اور خطبہ الحج کے اندر امام کعبہ کا یہ خطاب کہ مسلمان ایک دوسرے پہ ظلم نہ کریں، سیاست کی وجہ سے امت تقسیم نہ ہو، یعنی یونٹی اور امن پر اور برداشت پر ان کا فوکس رہا۔ اور پروگرام کا آخری حصہ ہم بات کریں گے، ہیوسٹن ٹیکسس میں آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بہت مشکل صورتحال ہے، بارشوں کے سبب پورا شہر ڈوبا ہوا ہے، لیکن پورا جنوبی ایشیا سخت متاثر ہو رہا ہے، اور جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے مطابق اب تک کم از کم 1,200 افراد اس ریجن کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں، کراچی میں بارشوں کے سبب 11 افراد، آج بھارت میں بھی کچھ ہلاکتیں ہوئی ہیں، تو اس صورتحال پہ بھی ہم گفتگو کریں گے کہ موسمیاتی تغیر، اگرچہ یہ مونسون کی بارشیں ہیں، لیکن اتنی غیر معمولی بارشیں کا سبب کیا موسمیاتی تغیر ہے۔ پروگرام کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، بات ہم کریں گے سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سابق سربراہ محترمہ بینظیر بھٹو، جو راولپنڈی کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ جن کا قتل ہوا، اور مقدمہ تقریباً 10 برس تک چلتا رہا ہے، 9 سال کچھ مہینے اور کچھ دن، یہ ہمارے سامنے اس کے ایگزیکٹلی ڈیجٹ فگرز بھی ہیں، لیکن آج اس کا فیصلہ کیا گیا، اور اس فیصلے کے اندر بتایا یہ گیا ہے کہ 5 جو نامزد ملزمان تھے ان کو بری کر دیا گیا، 2 سابق پولیس افسران ان کو تحقیقات میں غفلت برتنے کے الزام میں 17 سال قید کی سزا ہوئی ہے۔ مقدمے کی سماعت کرنے والے راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جمعرات کو یہ فیصلہ سنایا ہے، اور اس میں ایک نامزد ملزم جو ہیں سابق صدر پرویز مشرف بھی تھے، ان کی تمام جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیتے ہوئے انہیں اشتہاری قرار دیا ہے۔ بتایا یہ بھی گیا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے، یہ فی الوقت ان کے خلاف مقدمہ داخل دفتر ہے، جب وہ واپس آئیں گے تو نئے سرے سے اس مقدمے کی شروعات ہوں گی۔ اس کے بعد سے جب سے یہ فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر رد عمل آ رہا ہے، بشمول محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی صاحبزادی آصفہ بھٹو صاحبہ کی طرف سے بھی، جنہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا اس فیصلے پہ، اور کہا ہے کہ آج بھی ان کا جو قاتل ہے وہ آزاد پھرتا ہے، اور سابق صدر پرویز مشرف ان کا عدالت میں نام پیش ہونا، اس کے اوپر بھی انہوں نے ناخوشی کا اظہار کیا ہے۔ انالیسز ہم لیں گے کہ آخر اس مقدمے کی ہینڈلنگ اب تک کیسے ہوئی ہے، اور اس مقدمے کے فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے، کیا یہ ایک بار پھر کبھی انویسٹیگیشن تحقیقات اس کی جانب جا سکتا ہے، یا پاکستان کے اندر بدقسمتی سے جیسے پولیٹیکل مرڈرز کی ایک تاریخ ہے، یہ بھی اسی طرح کا ایک کیس حتمی طور پہ شکل اختیار کرے گا۔ انالیسس کے لیے جائیں گے جناب سینیٹر تاج حیدر صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، یہ سارانہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر صحافی، تجزیہ نگار، اور اپنے پروگرام کو بھی ہوسٹ کرتے ہیں، اور پرویز محمود صاحب سے ہم کوشش کر رہے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں آل پاکستان مسلم لیگ، یہ پرویز مشرف صاحب کی پولیٹیکل پارٹی ہے، اور یو ایس اے میں اس پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں۔ تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ تاج حیدر صاحب، سب سے پہلے آپ بتائیے گا، کیا آفیشیل ریئیکشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا آج کے اس فیصلے پہ؟
جی ہاں، جنرل سیکرٹری نے بھی بات کی ہے، اور بی بی آصفہ اور بی بختاور کے بھی ٹویٹس ہیں
جی،
تو وہ تو یہی ہے، اور ہم سب کو ایک بڑی سخت ناامیدی ہوئی ہے، اول تو کوئی 10 سال کے قریب یہ ان کے قتل کو ہو گئے، اور اب بھی مطلب کچھ لوگ کے جو سہولت کار تھے اور جنہوں نے غفلت کی تھی ان کو سزا ہوئی ہے، لیکن جنہوں نے یہ اس قتل کی منصوبہ بندی کی اور جو اس قتل کے پیچھے تھے جنہوں نے یہ کرایا تھا، تو ان کی کوئی نشاندہی تک نہیں ہوئی ہے، وہ منصوبہ بھی سامنے نہیں آیا، کچھ نہیں آیا، 6 جج اس دوران تبدیل ہوئے،
صحیح،
تو یہ تو سخت ناامیدی
کی بات۔ سو ایک ناامیدی کا اظہار پیپلز پارٹی سے بھی کیا جا رہا ہے، ہم بہت سارے تجزیہ کاروں کو یہ کہتے ہوئے سن رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بی بی کی اسیسینیشن کے بعد بذات خود حکومت سنبھالی، 5 سال تک اقتدار پاس رہا، لیکن جس سنجیدگی سے اس کو پرسو کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا، اور جس جو میجر سسپیکٹ ہیں ان کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ رخصت بھی کیا، جن کو خود نامینیٹ کیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو نے۔
دیکھیے، یہ انویسٹیگیشن کرنا ہمارا کام تھا، جو مقامی انویسٹیگیشن ایجنسیاں تھیں وہ بہت مصروف تھیں لیاقت علی خان کے قتل کی تفتیش کر رہی تھیں, تو ہم نے اقوام متحدہ کے تمام منگائے تھے اور انہوں نے اس میں تفتیش کی اور انہوں نے کہا کہ اوپر کوئی تھا کہ جس نے کیا, لیکن وہ بھی غیر تسلی بخش تھی. بہرحال سزا دینا عدالت کا کام ہے اور ہم نے جو کچھ بھی ہماری معلومات تھیں عدالت کے سامنے رکھ دی تھی. وہاں اتنا وقت لگا اور 6 تبدیلیاں ہوئیں اور سنجیدگی سے اس کو نہیں لیا گیا, تو ظاہر ہے کہ شروع سے ہی ہم اس سلسلے میں نا امید تھے کہ عدالت سے کوئی انصاف مل سکتا ہے.
پرویز محمود صاحب, سیکرٹری جنرل اے پی ایم ایل یو ایس اے, آپ ہمارے ساتھ ہیں, آپ ہمیں بتائیے گا پرویز مشرف صاحب اس مقدمے میں اس طرح سے کیوں پیش نہیں ہو سکے اور آج جب انہیں اشتہاری قرار دیا گیا ہے تو اس کے بعد بنیادی طور پہ میں جاننا تو یہ ضرور چاہوں گا کہ اگر کسی سطح پہ ان کا کوئی ریئیکشن سامنے آیا ہے تو وہ خود کیا کہتے ہیں, اور اس مقدمے سے گریز کی وجہ کیا تھی, وہ کیوں نہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے ہیں, کیونکہ پرائم سسپیکٹ بھی ہیں, ایف آئی آر میں ان کا نام تھا اور زیادہ تر انگلیاں یا اشارے انہیں کی طرف جاتے رہے ہیں سارے کیس میں.
السلام علیکم. دیکھیے بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے خلاف تو بہت سے مقدمے پاکستان میں بنے ہوئے ہیں, اور میں اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کون کون سے قسم کے مقدمے ہیں, کوئی سچا مقدمہ ہے نہیں. بے نظیر بھٹو کا جو قتل تھا یہ تو بہت افسوس کی بات ہے, پاکستان میں ہوا, فارچونیٹلی انفارچونیٹلی وہ اس وقت پریزیڈنٹ تھے, لیکن کیا انہوں نے یہ قتل کیا یا کروایا اس کا نہ کوئی ثبوت ہے, اس کے اوپر نہ کوئی بات ہے. اگر ان کا نام ڈالا ہوا ہے ان کیسز میں یا اور بہت سے کیسز میں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اس کیس میں شامل ہیں. رہا یہ بات کہ وہ کیوں پیش نہیں ہو سکے, وہ پاکستان میں نہیں ہیں اور وہ پاکستان سے باہر ہیں کافی عرصے سے, اس وجہ سے وہ عدالت میں نہیں جا سکے. لیکن جب وہ پاکستان میں تھے تو باقاعدہ عدالتوں میں جاتے رہے. شاید آپ کو معلوم ہے کہ وہ تقریباً 17 یا 18 دفعہ عدالتوں میں گئے ہیں, جہاں جہاں ان کو جانا تھا تو وہ عدالتوں میں جاتے رہے, کوئی عدالتوں سے مطلب وہ انہوں نے کوئی بھاگنے کی کوشش نہیں کی. لیکن اگر پاکستان میں نہیں ہے تو کیسے جا سکتے ہیں. یہ تو آج جو فیصلہ ہوا یہ تو بہت ہی مضحکہ خیز فیصلہ ہوا, حالانکہ ہماری کورٹس بہت اچھی ہیں, لیکن یہ کچھ بات سمجھ نہیں آئی کہ جو ملزم پکڑے ہوئے تھے ان کو تو چھوڑ دیا, اور جو جنہوں نے کچھ نہیں کیا تھا صرف ان کی انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ بات ہوئی, تو اس وجہ سے ان کو 17 سال کی قید ہوئی. کتنی افسوسناک بات ہے کہ ایسا فیصلہ انہوں نے کیا. یو نو ایوری بڈی از ڈس اپوائنٹڈ, یہ تو اٹ از ٹوٹلی جسٹس ڈینائیڈ رادر دین جسٹس.
اور یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا تو خیر یہ بھی سوال ہے کہ وہ جو 5 ملزمان تھے جن کو 10 سال, چونکہ وہ ظاہر ہے کوئی زیادہ کھاتے پیتے نہیں ہوں گے, سیاسی اثر و رسوخ نہیں ہوگا, انہوں نے تو وہ جیل میں گزارے ہیں, اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کے کوئی بڑے دھانسو قسم کے وہ کلا بھی نہیں ہوں گے, اور اس کے باوجود اگر وہ انوسنٹ پروو ہوئے ہیں اور عدالت نے اس بنیاد پہ انہیں رہا کیا ہے تو ان کے 10 سالوں کی بھی کوئی کمپنسیشن یا حساب کسی کے اوپر ضرور بنتا ہے. مقدمے میں پروسیکیوشن کی جانب بھی یہ انگلیاں اٹھتی ہیں کہ کیا پاکستان میں کبھی بھی اس نوعیت کے مقدمات کا فیصلہ نہیں ہو پائے گا یا اس کی صحیح تحقیقات نہیں ہو پائیں گی, جیسے اس سے پہلے سینیٹر تاج ادھر صاحب نے ایک تنزیہ اشارہ بھی کیا ہے کہ سابق وزیراعظم جو ہیں لیاقت علی خان غالباً ان کی انویسٹیگیشن میں مصروف ہوں گے اعلیٰ حکام. اچھا لیکن یہ بتائیں سر, تاج حیدر صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ کم از کم جو ایجنسیز ہیں جن کا یہ کام تھا, اب یہ تو بہت سارے حوالوں سے یہ جو جن پولیس آفیشلس کو سزا دی گئی ہے وہ بھی ان کا قصور کیا نیگلیجنس وہ کہتے ہیں سیکیورٹی نیگلیجنس کے اندر, تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے اپنے بھی لوگ تھے جن کی اپنی ذمہ داری تھی سیکیورٹی, اور آپ کو معلوم ہے کہ حادثہ ہونے کے بعد دھماکہ ہونے کے بعد کون کہاں پہنچ گیا تھا یہ بھی آپ کو اندازہ ہے, تو کیا ان افراد کو بھی نیگلیجنس میں کوئی سزا دی گئی؟ ان کو تو بظاہر بڑے بڑے عہدے مل گئے, ان کو سزا ہو گئی ہے؟
دیکھیے جو ثبوت تھے وہ مٹائے گئے, اور اس کا بالکل ایک تعلق وہ 18 اکتوبر کو جو دھماکہ اپنے یہاں پہ کراچی میں جس میں کوئی 168 ہمارے کارکن شہید ہوئے تھے ان کا تعلق ہے آپس میں, اور اس وقت بھی یہی کیا گیا کہ فوراً ثبوت جو تھے وہ دھو دیے گئے. راول پنڈی کے اندر بھی یہی ہوا کہ فوراً ثبوت دھو دیے گئے, اور ثبوت دھلوانے والوں میں یہ حضرات شامل تھے. تو بجائے اس کے کہ تحقیقات کی جاتی اور اس علاقے کو کارڈن آف کیا جاتا. اچھا پھر جنرل پرویز مشرف سے 18 اکتوبر کے بعد جب اگلے دن بات ہوئی بی بی صاحبہ کی, اور انہوں نے جنرل صاحب سے کہا کہ تفتیش میں آپ جو جو میں نے پہلے نام دیے تھے ان کو بھی شامل کر لیجئے. اور اس پہ جس طریقے سے بھڑکے وہ, ہر چند کے کوئی بھی اگر معاملہ ہوتا ہے, چھوٹی سی چوری کا بھی معاملہ ہوتا ہے, تو پولیس آ کے پوچھتی ہے آپ کو کس پہ شک ہے, اور اس کے بعد تفتیش ہوتی ہے. جنرل صاحب اتنی بری طرح بھڑکے اس کے اوپر کہ آپ ہر معاملے کو پولیٹیکل کر دیتی ہیں اور آپ ایسے کرتی ہیں, اور آپ جو کہ بالکل ہم لوگوں کے لیے بھی حیران کن بات ہے کہ آخر یہ کیا بات ہوئی. اور وہ تمام چیزیں کہ اور 18 اکتوبر کے بعد جس طریقے سے سیکیورٹی دینی چاہیے تھی اور جس طریقے سے اور مزید وہ کرنا, اور جس پہ بھی شک تھا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی, وہ کچھ نہیں ہوئی اور ایک فری ہینڈ دیا گیا. تو ظاہر ہے کہ وہ جنہوں نے بھی کیا ان کو, ہمارا خیال یہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے دوست وہاں بیٹھے ہیں وہ اس سے اختلاف کریں, لیکن ان کو مدد حاصل تھی اس وقت کے مارشل لا ڈکٹیٹر کی.
اشارہ نا صاحب, بہت شکریہ آپ کا بھی. آپ کا سٹیٹس تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ ایک بار پھر شہید ہو گئی ہیں, تھوڑا آپ اپنا نقطۂ نظر الیبریٹ کیجئے. آپ کے خیال میں کیوں ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا, وہ دوبارہ کیسے شہید ہو گئی ہیں؟
دیکھیں بات یہ ہے کہ اس بار جو بینظیر صاحبہ قتل ہوئی ہیں, اس کے بھی کبھی قاتل نہیں پکڑے جائیں گے, کیونکہ جو اس نظام کے کرتا دھرتا ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ قوم کو بینظیر کے اصل قاتلوں تک ان کی شکل نظر آئے. اب آپ دیکھیں کہ تاج حیدر صاحب آپ کے ساتھ ہیں, جس شخص کے خلاف, جب ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف بینظیر صاحبہ کی صاحبزادی اظہار افسوس کر رہی ہیں, ان کو انہوں نے تو خود پروٹوکول سے جو ہے وانے صدر سے رخصت کیا. پھر بی بی نے اپنے آخری خط میں جس میں یہ لکھا تھا کہ اگر میں قتل ہو گئی تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے, ان میں چودھری برادران کا بھی نام تھا,
ڈپٹی پرائم منسٹر ہو گئے
صاحب نے انہیں اپنی حکومت کا حصہ بنایا,
ڈپٹی پرائم منسٹر,
تو جی
ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا,
جی ڈپٹی پرائم منسٹر بنایا. اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ مجھے تو دکھ ہو رہا تھا آج ان بچیوں کی حالت اظہار پہ, جو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ خود جب ان کے والد صاحب کی حکومت تھی تو 5 سال ان کے پاس مکمل آزادی تھی, وہ اس کی تفتیش بھی کر سکتے تھے, وہ ان لوگوں کے چہرے بھی سامنے لا سکتے تھے, لیکن 5 سال اس کیس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا گیا. اور پھر اس کے بعد اب آج یہ سارے تعصب کرنا, یہ تو خود ایک بڑے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک عجیب مزہ کا خیز بات ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں قوم جو ہے وہ سوال کر رہی ہے کہ 10 سال آپ نے قوم کے اعصاب سے کھیلے, قوم کے پیسوں سے پروسیکیوٹرز کو پیسے دیے گئے, عدالت کو کے خرچے ہوئے, اور اس کے بعد اب قوم پھر وہی کھڑی ہے. یہاں تک اس سے پاکستان عدالتی نظام کی کمزوری اور کوئی نہیں آ سکتی کہ ہم 10 سال کے بعد بھی یہ تعین نہیں کر سکے کہ بینظیر بھٹو کو کس نے مارا, 10 سال کے بعد بھی ہم یہ تعین نہیں کر سکے کہ اس کے پیچھے اصل کانسپائریسی کیا تھی. بیت اللہ مسعود کا نام یہ لیتے رہے, اسے مار دیا, اسے کس نے مارا, وہ شہنشاہ نواب کو کس نے مارا, بینظیر کے جو ذاتی ملازم تھے اس انسپیکٹر کو کس نے مارا جو تفتیش کر رہا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کی علامت ہیں کہ جو پاکستان کی بالادست قوتیں وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ محترمہ کی جو قاتل ہیں وہ سامنے آ سکیں, اور انکلوڈنگ پیپلز پارٹی.
چلو یہ بتائیں ان کو کیا فائدہ کیا ہے, ان کو بتاؤ کو یہ فائدہ کیا ہے,
ناہید خان آئی وٹنس ہے, ان کو کیوں نہیں بلایا گیا تفتیش کے دوران, ان سے کیوں نہیں سوال کیا گیا. جو لوگ گاڑی لے کے بھاگے محترمہ بینظیر بھٹو کی, جس کے متعلق یہ کہا گیا تھا ایس او پی میں کہ گاڑی سے کوئی نہیں بیٹھے گا, وہ گاڑی لے کے جو لوگ بھاگ گئے ان سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ تم کیوں لے کے گاڑی بھاگے تھے. تو یہ سارا کچھ ایک فراڈ پہ مبنی نظام ہے, اور اس میں یہ سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, سب کے مفادات ہیں. اس 5 سال میں اگر قاتلوں کا چہرہ سامنے آتا تو پیپلز پارٹی کے اپنے بکل میں چور تھے, وہ کیسے
پاکستان پیپلز پارٹی جن کی اپنی یعنی وہ قائد تھی جس جماعت کی, اگین تنقید کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ بھی اس کے بینیفیشریز میں سے ہیں. پرویز صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ سابق صدر مشرف کے پلانس کیا ہیں, آخر وہ فیس کریں گے ان مقدمات کو, یا جس بیماری کے سبب وہ وہاں پہ موجود ہیں وہ اب ان کا فیوچر جو ہے وہ صرف دبئی اور لندن اور انہیں جگہوں کے اوپر ہے؟
ایسی بات نہیں ہے بالکل, وہ بالکل فیس کریں گے اور فیس کرتے رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب پاکستان جائیں گے تو یقیناً فیس کریں گے. جب بھی کورٹ ان کو بلائے گا, جو کچھ بھی ہونا چاہیے قانونی طور پہ وہ ضرور وہ کریں گے. وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں بالکل بھی, اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہیں. اور یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں, آپ سب جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ پہ مبنی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے.
سر سچ ثابت ہو جاتا ہے نا اگر وہ عدالت جاتے, اپنے آپ کو سچا ثابت کر دیتے.
وہ بات آپ کی درست ہے, اگر وہ وہاں موجود ہوتے تو وہ ضرور جاتے, ان کے وکلاء وہاں پہ ہیں, ایسی بات نہیں ہے.
ابھی ان کے بیرون ملک ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بظاہر تو وہ کمر درد کی تکلیف سے آئے تھے, اب کیا وہ ٹھیک ہوگی یا ابھی علاج ہو رہا ہے اس کا؟
ان کے جو بھی ان کا علاج کی ضرورت ہے وہ ایکسپلین کر چکے ہیں کہ اگر وہ پاکستان جاتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے وہاں سے ٹریول نہیں کر سکتے ہیں. پھر وہاں جائیں تو وہاں کچھ اور جو بھی ان کے اگینسٹ لوگ ہیں, جیسے جو بھی حکومت ہے یا تھی, اس نے ان کو وہاں کافی تکلیفیں دیں ان نیسیسریلی, تو اس وجہ سے وہ پاکستان سے باہر ہیں. اور وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کے لیے ٹریول بین نہ ہو تو وہاں ان کا پاکستان میں, بلکہ وہ پاکستان میں رہنے کو ترجیح دیں گے. ہر وقت پاکستان میں ان کے لیے زیادہ آسائشی آرام ہے. تو یہ بات نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جانا نہیں چاہتے ہیں یا جائیں گے نہیں یا فیس نہیں کرنا چاہتے ہیں, ایسی کوئی بھی بات صحیح نہیں ہے. جب وہ وہاں تھے تو فیس کر رہے تھے اور عدالتوں میں وہ گئے. ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کے ساتھ عدالت میں بھی موجود تھا, تو مجھے پتا ہے کہ وہ عدالت جانے سے گھبراتے نہیں ہیں. اب اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کسی کو کوئی تکلیف ہو تو وہ ایک جائز سی چیز ہے. اب دیکھیں نا ہماری بیگم نواز شریف کہاں.
سر ایک طرف تو یہ بتائیے, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک طرف وہ بےچارے بھی پانچ تھے جو پچھلے 10 سال سے جیل میں پڑے رہے ہیں, ان کو بھی بہت سارے آزار ہوں گے, ان کے فیملی میں بات بھی ہوئی ہوں گی ان 10 برسوں میں, لیکن ان بےچاروں کو تو کبھی کسی نے علاج کے لیے کسی اسپتال بھی نہیں بھیجا, پاکستان کے کسی اسپتال نہیں بھیجا, باہر کو دور کی بات ہے.
بات
سینیٹر تاج اظہر صاحب یہ بتائیے کہ میں نیر بخاری صاحب کی بات سن رہا تھا, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپشنز دیکھیں گے, لیگل آپشنز, کہ ہم اس کو کیسے آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں. کیا پاکستان پیپلز پارٹی چاہے گی کہ اس مقدمے کا حقیقی معنوں میں یہ کسی انجام پہ پہنچے, یا بس اس مقدمے کو زندہ رکھنا ہی اب چونکہ سیاسی فائدے میں؟
اور ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ جن کا آدمی قتل ہو انہیں کو ملزم قرار دیا جائے اور شک و شبہ پیدا کیا جائے, اور یہی سیاست ہے کہ جن کا آدمی قتل کرو انہیں کو ملزم قرار دو اور اصل ملزموں کو بچا کے نکال دو. میر مرتضیٰ کے کیس میں بھی یہی ہوا. یہ شکایت کی گئی کہ جناب 10 سال انہوں نے جیل میں گزارے, پریزیڈنٹ زرداری نے 12 سال جیل میں گزارے اور ایک بھی کیس ان پہ ثابت نہیں ہوا. تو یہ تمام چیزیں ہیں, ہمیں عادت پڑ گئی ہے اس قسم کے الزامات کی, لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اس عدالتی نظام میں, سپریم کورٹ بھی بہت مصروف ہے آج کل, بھٹو صاحب کا ریفرنس ہے, شاید کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیں ہمارے دوست کے ان کو تو قتل ہی نہیں کیا گیا تھا یا ہم نے کیا تھا. بہرحال یہ چیز چلتی ہے, یہ سیاست بات ہے دائیں بازو اور بائیں بازو کی, تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کیا کرنا ہے آگے, تو چیئرمین بلاول بھی وہاں پہ ہیں, سب ہیں وہاں پہ, اور سب سے بڑے وارث چیئرمین بلاول ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپس میں مشورہ کر کے جو بھی ایک کورس آف ایکشن بنتا ہے وہ کورس آف ایکشن.
کم از کم ہم تو یہ دو جمہوری کہنا چاہیے یا سول حکومتیں تھیں, زرداری صاحب جب حکومت کر رہے تھے ان کا بھی یہی اسی نعرے کے اوپر آئے تھے کہ بی بی کو انصاف ملے گا, حتیٰ کہ نواز شریف صاحب نے کہا جی وہ تو نہیں دے سکے ہم انصاف دیں گے, اب ان کی حکومت کا بھی ٹینیور مکمل ہونے والا ہے. اسحاق رانا صاحب کیا کہتے ہیں آپ, یہ مقدمہ چلے گا یا بس اب تاریخ کے کہنا چاہیے کہ صفوں میں دفن ہو جائے گا؟
بھائی یہ آج سے پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاکستان کے ہائی پروفائل کو قتل جو ہے اس کا فیصلہ سامنے آیا ہو, اور بی بی کا تو ویسے بھی جو پہلے قتل ہوئے ہیں ان میں تو شاید بہت زیادہ پراسراریت تھی, لیکن بی بی کی شہادت کے اندر تو بہت سارے چیزیں بالکل صاف تھے, اور اس میں مشرف صاحب سے لے کے اور باقی وہ لوگ جن کو بی بی نے باقاعدہ تحریری طور پہ کہا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے, اور میں قانون کا طالب علم تو نہیں لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو اس طرح کی تحریریں ہوتی ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے, لیکن بات وہی ہے, ابھی شاہ صاحب کے ترجمان بھی یہاں پہ موجود ہیں, وہ کہہ رہے تھے عدالتوں کو وہ فیس کریں گے, ان کی طبیعت خراب ہے. تو میں تو ہنس رہا تھا وہ ویڈیوز دیکھ کے مہندی کی, جس میں جنرل صاحب جو تھے وہ گانوں پہ رقص کر رہے تھے, اور میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں ایسا کون سا کمر کا درد ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہو سکا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پچھلے 50 سال سے جو حکمران ہیں ان کے لیے تو اس سے زیادہ چمبا کوئی نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا ہاسپٹل نہیں بنا سکے جس میں کمر کے درد کا علاج ہو جائے یا کینسر کا علاج ہو سکے یا کسی اور طرح کا علاج ہو سکے. تو بی بی کی شہادت آج ایک بار پھر بی بی قتل ہو گئی, اس بار پھر اس نظام کے ہاتھوں بی بی قتل ہوئی ہے, جس نظام نے اب سوچے نا کہ بینظیر بھٹو جیسی عظیم عورت, عظیم سیاستدان کو اگر انصاف نہیں مل سکتا تو اس ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں بینظیروں کا کیا بنے گا.
آپ نے سارانا صاحب آپ نے ایک بات کی,
جو ہے اپنے لیڈر کو انصاف نہیں دلا سکی تو یہ کسی کو کیا انصاف دلائیں گے؟ اس جو اپنے لیڈر کے قتل کو نہیں پکڑ سکے وہ کسی کے قاتلوں کو اس ملک کے غریبوں کے کیا نگرانی کریں گے یہ لوگ؟
سارانا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ کتنا کہنا چاہیے کہ پورے اسرار قسم کا یہ مقدمہ تھا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایک اے ایس آئی کے لیول کے اوپر, میں بڑی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ ان کو بلائنڈ کیس دے دیں نا, وہ 2 مہینوں کے اندر آپ کو ٹریس کر کے بتا دیں گے کہ یہ بندہ ہے, اور 90% چانسز ہے کہ وہ صحیح بتائیں گے. سو یہاں پہ تو اقوام متحدہ انوالو رہی, پاکستان کی انٹیلیجنسی ایجنسیاں, پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی قیادت والی حکومت کے تابع رہیں, لیکن کوئی سرا نہیں ملا ہے, کوئی ڈانڈے نہیں ملے ہیں کسی سے بھی. القاعدہ سے بات شروع ہوئی اور ایک پولیس افسر کی نیگلیجنس پہ ختم ہو گئی.
ہمارے تفتیشی نظام کا اس سے زیادہ اور کیا مزہ کا خیز سچویشن ہوگی کہ ہماری ایجنسیاں, ہمارے تفتیشی ادارے 5 بندوں کو پکڑتے ہیں فرینزک رپورٹس کے اوپر, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 10 سال بعد ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے. تو اس سے زیادہ آپ اندازہ کرنے کہ کتنا سنجیدہ ہیں ہمارے ادارے بینظیر بھٹو کے قتل کے حوالے سے, اس کی تفتیش کے حوالے سے, انکلوڈنگ پیپلز پارٹی, انکلوڈنگ ہماری تفتیشی ایجنسیاں اور سارا کچھ. آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ وہ کتنے سنجیدہ تھے. انہوں نے بینظیر کی شہادت ایک مذاق بنایا, اس کے بعد اس کی تفتیش کو ایک مذاق بنایا, اس کے بعد اس کے فیصلے کو مذاق بنایا, اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس مذاق میں وہ لوگ شامل ہیں جو بینظیر بھٹو کی قبر کی مٹی کی طفیل جنہوں نے اپنے محل بنائے اور جو ایوان اقتدار تک پہنچے. اس سے زیادہ دکھ کی اور کیا بات ہوگی کہ آج بلاول اور بختاور یا آصفہ جو ہیں وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جب ہمارے پاس موقع تھا تو تب بھی ہم اپنی ماں کے خاطر تلاش
میں بھی اگلے الیکشن میں ان کا سلوگن یہی ہو, اگلے انتخاب میں اسے تیسرے سلوگن کے ساتھ جائیں. بے حد شکریہ آپ کا احسان رانا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر تاج حیدر صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور پرویز محمود صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ ہم ادا کریں گے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس سیگمنٹ کے اندر. ایک بریک لیتے ہیں سامعین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے.
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں, لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے.
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے.
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر.
وائس آف امریکہ سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام, اور پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ایک بار پھر افغانستان کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کی پالیسی کے اوپر, اور ایک تھوڑی سی وضاحت پینٹاگون سے آئی ہے کہ اب وہاں پہ افغانستان کے اندر 8,500 نہیں بلکہ 11,000 امریکی فوجی موجود ہیں. اس کے بارے میں بھی دفاعی تجزیہ کار بات کر رہے ہیں کہ اگر 11,000 بھی ہیں تو وہ کتنے پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں, امریکی نقطۂ نظر سے ان کی وہاں پہ کیا افادیت ہے, 11,000 لوگ کتنا اثر ڈال سکتے ہیں عسکریت پسندی کے خلاف کارروائی میں. دوسری جانب پاکستان سے جو آفیشیل ایک رد عمل کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے. آج ایک بار پھر دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے یہ باور کرایا ہے کہ جو جنرل نکلسن کا بیان ہے جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ طالبان کی مجلس شورا کے لوگ پاکستان کے 2 شہروں میں موجود ہیں اور پاکستان کے اندر سیف ہیونز ہیں, اس کو انہوں نے مسترد کیا ہے. نفیس زکریا ترجمان پاکستان دفتر خارجہ.
Pakistan believes that there is no military solution to the complex Afghan conflict. This is a lesson discernible from the long history of Afghanistan. Pakistan has instead advocated for an Afghan-led and Afghan-owned peace process. Political solution which in our estimation offers the best prospects of peace in the region. Until all the stakeholders pursue a viable and workable political settlement, the region will continue to suffer from instability. Also, I would like to state that Afghan war cannot be fought on Pakistan soil. Now, relationship with US, I think I responded last time also. We have a long-standing relationship. Okay. And I said that there are institutionalized mechanisms in place whereby we interact with each other under those mechanisms, within the framework of those mechanisms. And definitely we will continue to do that.
Yeah. مختصراً یہ کہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا جو حل ہے وہ فوجی نہیں ہے, وہاں پہ سیاسی حل ہونا چاہیے. افغان قیادت والے امن عمل کی ہمیشہ حمایت کی ہے پاکستان نے, اور خطے کے بہترین امن اس میں حاصل کرنے کے لیے خطے کے اندر جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل کے اس بارے میں کوششیں کرنی چاہیے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی جنگ کے لیے پاکستان کو میدان نہ بنایا جائے, امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور رکھنا چاہتا ہے پاکستان. یہ ان کا ورژن تھا. انالیسس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر اسحاق خٹک صاحب, دفاعی تجزیہ کار ہیں, مسعود عبدالی صاحب نے جوائن کیا ہے, یہاں امریکہ کے اندر بیسڈ ہیں, اور ان سے ہم خاص طور پہ یہ جانیں گے کہ اس پالیسی کے اعلان کے بعد امریکی جو قیادت ہے, جو لیڈرشپ ہے, جو کانگریس مین ہے, وہ اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ زیادہ تر رد عمل پاکستان سے تو آ رہا ہے, ذرا امریکی رد عمل کے بارے میں وہ ہمیں تھوڑا سا بریف کریں گے. بریگیڈیئر اسحاق صاحب بہت شکریہ. ذرا فوجی اعتبار سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں. آج تھوڑا واضح بیان پینٹاگون کا کہ 11,000 امریکی فوجی موجود ہیں. یہ تو ابتدائی طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا بنیادی کام جو ہے وہ افغان سیکورٹی فورسز کی تربیت ہے, ان کی خاص طور پہ جو جنگی صلاحیتیں ہیں اور لڑنے کی صلاحیت ہے اس کو بہتر بنانا ہے, اس میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ جو حالیہ تھوڑی بہت اس میں آپ سرچ ہوئی ہے, یہ عسکری اعتبار سے کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے افغانستان کے اندر؟
شکریہ جی. پہلی بات تو یہاں یہ ایک بات بتاتے چلو, دیکھیں جی امریکن کے علاوہ اگر ہم 2001 میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب افواج انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے نیٹو کے پلیٹ فارم کے اوپر افغانستان آئی تھیں, اور انہوں نے تقریباً 16 سال, چلیں ہم 2 سال پرانی نکالے تھے جب 14 میں ڈرا ڈاؤن ہوا تھا, اس وقت فوج کی تعداد کم ہو گئی تھی, اور صرف ابھی وہ فوجیں وہاں پر ہیں جو کہ ایک قسم کی ٹریننگ کر رہی ہیں افغان نیشنل سیکورٹی فورسز کی. تو ان 1.5 لاکھ کے قریب افواج نے بھی اگر افغانستان میں کامیابی, جس قسم کی کامیابی امریکہ چاہ رہا ہے, اگر وہ حاصل نہیں ہوئی اور طالبان آج بھی کھڑے ہو کر 40-50% علاقے کو چیلنج کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ان سیکورٹی فورسز کی چاہے جتنی مرضی اسٹرینتھ آپ بڑھا لیں, آپ کو اس کا رزلٹ آنا مشکل ہو جائے گا. اب اگر یہ جو 3,000-4,000 افواج کی بات کر رہے ہیں فوجی جو مزید اب سرچ کرنے کی کوشش کریں, اگر تو یہ اس سلسلے میں آ رہے ہیں کہ وہ آپریشنل ان کی جو کیپیبلٹی ہے یا ان کی صلاحیت جو ہے افغان سیکورٹی فورسز کے ساتھ مل کے تو اس صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو مارجنل سا فرق پڑے گا. مارجنل سا فرق اس لیے پڑے گا, آپ نے ایک بات بڑی اچھی کی کہ یہ جو 11,000 افواج یہاں پڑی ہوئی ہیں وہ ان کا مقصد افغان سیکورٹی فورسز کی صلاحیت کو بڑھانا ہے. میرا ایک سوال اکثر میں پوچھتا ہوتا ہوں, میں نے پچھلے دنوں کالم میں بھی یہی چیز لکھی تھی کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ 17 سال کے بعد بھی ہم آج بھی افغان سیکیورٹی فورسز کو اس قابل نہیں بنا سکے کہ وہ طالبان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں اپنے آپ, اپنے طور پر. ان کو ویپن دیے جا رہے ہیں, ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے, ان کا ایمونیشن ہے, ان کی تنخواہیں بھی امریکن انٹرنیشنل بجٹ سے آ رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود صلاحیت نہیں بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اسٹریٹجی چینج کرنی پڑے گی. 16 سال بہت بڑا.
آپ کے خیال میں فوجی اعتبار سے کیا بہتر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟
دیکھیں جی, سب سے بہترین چیز تو فوجی اعتبار سے تو ایک تو وہی ہے, صلاحیت تو بڑھانی پڑے گی آپ کو. اس کے علاوہ دوسرا چارہ کوئی نہیں, افغان پولیس, افغان نیشنل آرمی جس کو ANA کہتے ہیں, ان دونوں کی صلاحیت آپ کو انٹیجنسلی, تاکہ وہ خود ٹرین ان کو بہتر کر سکیں. اس کا مطلب ہے ٹریننگ میں کوئی خرابی ہے, ریکروٹمنٹ میں کوئی خرابی ہے, ان کی تنخواہوں میں کوئی خرابی ہے, اس لیے کہ ڈیزرشن ریٹ بہت ہائی ہے, لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں, موٹیویشن نہیں ہے. افغان فورس کا سب سے بڑا ایشو جو مجھے نظر آتا ہے, ان کی جنگ لڑنے کی جو 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 موٹیویشن ہوتی ہے نا, جذبہ جس کو کہا جاتا ہے, اس جذبے کی مجھے کمی نظر آ رہی ہے. ادر وائز 16 سال میں اس کو ہو جانا چاہیے تھا. ہاں ٹھیک ہے, بالکل انٹرنیشنل فورسز آئے لیکن صرف ٹریننگ کے لیے. اور سب سے بڑا مقصد دیکھیں ان کے اگینسٹ لڑائی اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طالبان کون ہے. میں پرو طالبان کی بات نہیں کرتا, طالبان کون ہے, افغان سوائل ہے, افغان تو بچے ہیں ان کو جب, اور پھر ایکسیسز ہوتی ہیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں, طالبان بھی زیادتی کرتے ہیں جب وہ سیولین کو ٹارگٹ کرتے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہی چیز دوسری طرف سے بھی ہوتی ہے کہ جب وہ جو بمباری ہوتی ہے جہازوں سے ہوتی ہے, آرٹلری سے ہوتی ہے, اس میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں. ان کو دیکھیں جی, ملٹری از ناٹ سولوشن. جنگیں کبھی بھی امن نہیں رہتی, آپ جنگ عظیم سے لے لیں, پہلی دوسری تیسری.
لیکن یہ بھی کہتی ہیں کہ جنگیں امن کے لیے ماحول پیدا کرتی ہیں, جنگیں براہ راست اگر امن نہیں لاتی تو امن کے لیے ماحول پیدا کرتی ہیں. مسعود عبدالی صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ فوجوں میں اضافے سمیت اوور آل جو اسٹریٹجی ہے امریکہ میں, اگر ہم ایک اجتماعی نظر سے تو دیکھیں تو سپورٹ بھی ہے بڑے سیگمنٹس کے اندر, اکا دکا تنقید بھی ہے کہ بہت زیادہ واضح نہیں ہے حکمت عملی اور نہ اہداف واضح ہیں. کیا کہا جا رہا ہے اس بارے میں دونوں پوائنٹ آف ویو سے؟
شکریہ اسد. دیکھیے اس میں دو پہلو ہیں اس معاملے کے. ایک بات تو ہے کہ پاکستان کا رویہ کے بارے میں امریکہ میں ایک رائے پائی جاتی ہے جو مختلف لوگ ہیں, اور دوسری یہ ہے وہ کہ افغانستان میں ہمارے سرحدیں کیا ہونی چاہیے. پاکستان کے تعلق سے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال اسی مہینوں میں ستمبر کے قریب جو ہے ٹیڈ پو نے, جو ہمیں کانگریس میں نے ٹیکسس کے, انہوں نے قرارداد پیش کی تھی کہ پاکستان ناقابل اعتماد اتحادی ہے اور اسے جو ہے وہ دہشت گرد ریاست قرار دیا جائے. لیکن اتفاق سے یہ ہوا کہ مدت ختم ہوگی کانگریس کی, لیکن جیسے ہی نیا انہوں نے حلف اٹھایا اس سال جنوری میں تو فوراً ہی انہوں نے ایک, بلکہ اس دفعہ یہ قرارداد جو دوبارہ پیش کیا ٹیڈ پو نے, یہ بائی پارٹیسن ہے کیونکہ اس میں ایک جارجیا کے ڈیموکریٹک کانگریس مین بھی شامل ہے. تو وہ قرارداد اس وقت جو ہے جسے قائمہ کے پاس ہے جس پہ غالباً بات ہو رہی ہے. تو یہ پہلو ہے. پھر دوسرے پہلو اسی زمین میں آپ نے سنا ہوگا, ابھی حال ہی میں کچھ دن پہلے رورا باکر جو یہاں کے کانگریس مین ہے کیلیفورنیا کے, وہ ابھی لندن گئے خاص طور سے, انہوں نے وہاں الطاف حسین سے اور بلوچستان کے ایک سردار سے انہوں نے بات کی, مجھے اس کا نام داؤد, سردار داؤد سے بات کی, اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ وہ بلوچستان اور کراچی کے مسئلے کو یہاں پر اٹھائیں گے, کانگریس میں اٹھائیں گے. لیکن یہ تو ہے پاکستان کے خلاف جو لوگوں کی رائے ہے, یہ جو کانگریس میں بھی آتی چل رہی. افغانستان کے مسئلے پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کافی عرصے سے کانگریس جو ہے خصوصاً سینٹ میں جو یہ مجلس قائمہ برائے عسکری امور کے صدر ہیں, اس کے سربراہ ہیں جان میکین صاحب, وہ بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان کی پالیسی سے مطمئن نہیں ہے اور افغانستان میں ہماری فوج جو ہے پیچھے ہٹ رہی ہے اور تعطل آ گیا. بلکہ انہوں نے وزیر ابھی سماعت بھی کی تھی, اس میں وزیر دفاع آئے تھے اور انہوں نے یہ کہی تھی یہ بات کہ ہاں واقعی اصل وہاں پر دشمن جیت رہا ہے, دشمن کا اپر ہینڈ حاصل ہے. اس کے بعد پھر یہ ارشیا دونوں جان میکین نے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر انتظامیہ نے فوری طور پر نئی افغان پالیسی کا اعلان نہیں کیا تو خود سینٹ کی بنیاد پر ایک اپنی پالیسی لائیں گے, جس کے بعد آپ کو پتا کہ نئی افغان پالیسی کا ہوا, جس کا اعلان ہوا اور اس کی انہوں نے ان کا خیر مقدم کیا. تو میرا خیال افغان پالیسی کے بارے میں, فوج کے اضافے کے بارے میں, طالبان کے خلاف کارروائی کے بارے میں, اور پھر نہ صرف فوجی کارروائی ساتھ ہی ساتھ ان کو پولیٹیکلی انگیج کرنے کے بارے میں ایک طریقے سے کنسنسس ہے کانگریس کا اور صدر ٹرمپ کا. لیکن دوسرے پہلے جو پاکستان دشمن یعنی جس سے پاکستان مخالف جو پالیسی ہے اس کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ فی الحال جو ہے ایسا کنسنسس نہیں ہے. یہ صرف ہی نہیں, چند لوگ جو ہیں رورا باکر ہیں, پیٹر کنگ ہیں یا ہمارے ٹیکپو ہیں, یہ لوگ ہیں جو اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. ابھی تک یہ قرارداد بھی رائے شماری کے لیے پیش نہیں کی گئی ہے, اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس قرارداد پاکستان مخالف قرارداد جو ہے میں اتنے ووٹ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کے اس تحریک خلاف بات ہونی ہے اس معاملے میں مجھے کنسنسس نہیں پایا جاتا, لیکن افغانستان کے بارے میں ایک جارحانہ پالیسی کے بارے میں بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک کنسنسس ہے کانگریس میں کہ اب اس معاملے کو جلد از حل کیا جائے.
تھینک یو سو مچ. دوسری طرف کا یہاں کا ورژن آپ نے دیا ہے کہ سوچا کیا جا رہا ہے. برگیڈیر صاحب آپ یہ بتائیے گا, سب سے بڑا ظاہر ہے جو شکایت ہے اسلام آباد سے یہاں واشنگٹن کو وہ یہ کہ جی جو افغانستان کے طالبان ہیں یا کانی نیٹ ورک ہے اس کے لیے پاکستان کے اندر پناہ گاہیں ہیں, اسی کے بارے میں ساک زبان کا بھی استعمال ہوا ہے. میں ایک جنرل کوشچن کرنا چاہوں گا. ایک وقت تھا پاکستان کی ڈاکٹرائن میں عسکریت پسند گروپ جو ایسٹرن بارڈر میں کہنا چاہیے کہ مصروف رہتے ہیں, یا ایون ویسٹرن بارڈرز کو بھی اپنے لیے بہتر بنانے میں فعال کردار ہے, اور ہلری کلنٹن کا بیان بھی ویسے آن ریکڈ ہے جس میں انہوں نے معافی بھی مانگی تھی, کیونکہ وہ ایک کلیکٹیو اگین اس وقت کامن انٹرسٹ تھے امریکہ اور پاکستان کے. اب اس وقت وہ ڈاکٹرائن کہاں کھڑی ہے, طالبان یا حقانی نیٹ ورک جیسے گروپوں کو کس حد تک وہاں پہ سپورٹ حاصل ہے ایک بات, اور اگر ہے ایک لمحے کے لیے ایزیوم کریں تو اس سے یہ کس اعتبار سے پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے؟
دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ سیناریو ہے یہ جو آپ نے بات کی آخری باٹم لائن جس کے اوپر مجھے اچھا ہوا آپ نے میرے سے یہ چیز پوچھی کہ کیا افغانستان میں پاکستان کی انٹرفیرنس کی پالیسی پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے, یا کیا افغانستان میں بد امنی کی جو صورتحال ہے کیا وہ ہمارے لیے ایک 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 پازیٹیو چیز ہے, اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ رہا ہے اور کتنا بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. اگر ہم اس کو انالائز کریں, کریٹیکلی انالائز کریں, تو ایک چیز بڑی واضح ہو جاتی ہے. افغانستان کے اندر جب بھی بد امنی ہوئی, آپ لے جائیں داؤد ٹائم سے لے جائیں, اس وقت سے لے کر آج تک, جب جب سوویت یونین آیا تھا اس وقت دیکھ لیں, جب ان کی خانہ جنگی چل رہی تھی آپس میں گلبدین اکمتیار اینڈ احمد شاہ مسعود اینڈ آل دیز پارٹیز, پھر طالبان, ایون طالبان دور میں بھی, طالبان دور میں بھی دیکھیں تو پاکستان کے اندر افغان مہاجرین کو اور ان کا آنا جانا, تو ایک قسم کے ہمیں اکنامک پریشرز تھے, ہمیں سیکورٹی پریشرز تھے, ہمیں لا اینڈ آرڈر سچویشن جو تھی سیریس ہوئی ہوئی تھی 2005 سے لے کر پھر آج تک دیکھ لیں, جب ہم نے یو ٹرن لیا افغانستان کے اوپر کہ ہم ایک پازیٹیو مشرف صاحب کی جو پالیسی تھی جس کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا ہے, ٹھیک کیا جاتا ہے, آپ کی بات پہ اسی پہ کیا آج بھی وہ پالیسی فالو ہو رہی ہے؟ دیکھیں اگر آج بھی وہ پالیسی فالو ہو رہی ہے تو پاکستان کے اندر 70,000 ہم 2005 سے لے کر آج تک انسانی زندگی گوا چکے ہیں, جس میں تقریباً 11,000 سے 12,000 آرم فورسز کے لوگ تھے. اس کے باوجود لیکن ایک چیز اچھی ہوئی کہ 2004 کے گراف, 5 کے 6 کے گراف کو جب ہم آج سے کمپیئر کرتے ہیں تو پاکستان کی سیکورٹی سچویشن اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت اچھی ہے, لیکن اسٹیپس لینے پڑ رہے ہیں ہمیں ابھی افغانستان کے ساتھ کہ ہم وہاں پر بارڈر کے اوپر فینسنگ کریں, جو الیگیشنز آتی ہیں ہمارے اوپر کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں, اگر ہمارے پاس اتنی ہمیں دیکھیں بارڈر فینسنگ ہم نے انٹروڈیوس کی, پاکستان نے کہا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, امریکن نے کہا بالکل کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, افغان نے بالکل ریفیوز کر دیا کہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کس کی پالیسی تھی؟ پاکستان کی پالیسی. اس کا مطلب ہے کہ ہم امن کے خواہاں ہیں, ہم چاہتے ہیں افغانستان کی الیگیشن ہمارے پہ ختم ہو, بالکل سپورٹ رہی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, طالبان کی سپورٹ پاکستان سے رہی ہے, افغان جہاد میں پاکستان میں لوگ ٹرین ہوئے, یہاں پر امریکن پالیسی تھی اس کو ہم نے سپورٹ کرتے رہے تھے, ایون ابھی بھی امریکن پالیسی کی سپورٹ میں ہم گئے تھے نا 9/11 کے بعد. دیکھیں ہم اپنی جنگ تو نہیں لڑ رہے تھے, ہم تو امریکن کی جنگ ہم نے پہلے بھی لڑی, بعد میں بھی لڑی, ابھی یہ جنگ ہماری ہوگی جب تحریک طالبان پاکستان ہمارے خلاف ہو گیا. اب آپ نے دو جو نام لیے نا, تحریک طالبان جس کو ہم نہیں کہتے بلکہ اس کو طالبان کہا جاتا ہے, دوسرے حقانی, یہ ایک ہیں, پہلی بات تو دونوں یہ ایک ہیں,
پاکستانی تحریک طالبان اور افغان حقانی نیٹورک ایک ہے.
جی ایک ہے, بالکل ایک ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. سراج حقانی جو
نہیں, اس میں ایک فرق تو بتایا جاتا ہے کہ طالبان جو پاکستانی طالبان ہے وہ پاکستان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, حقانی نیٹورک نہیں کرتا ہے,
کبھی نہیں کرتا طالبان, اسے بھی نہیں کرتے افغان طالبان, اس لیے کہ ان کی جنگ ہم سے نہیں ہے, ان کی جنگ انویڈنگ فورسز ہے. وہ کہتے ہیں افغانستان میں جو باہر کی افواج آئی ہوئی ہیں وہ وہاں سے چلی جائیں, ان کا کبھی پین اسلامسٹ ویژن بھی نہیں رہا. دیکھیں سمجھنے کی چیز ہے, لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ افغان طالبان یا حقانی نیٹورک انٹرنیشنلی کوئی آبجیکٹو نہیں رکھتے, لائک القاعدہ, لائک ISIS. ان کا ویژن صرف یہ ہے کہ ہمیں افغانستان اپنے مرضی سے گزارنے دیں زندگی. تو ہم اس لیے بھی پاکستان, ابھی دیکھیں ریسنٹ سولوشنز کی جو بات ہو رہی ہے اس میں کہا جا رہا ہے افغان سارٹ سولوشن, افغانیوں کو اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار ہونا چاہیے اور اس فیصلے کے اوپر ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے.
یہ پاکستان ورژن ہے, بنیادی طور پہ امریکہ بھی اسی ورژن کی حمایت کرتا ہے کہ افغانستان کو خود قیادت کرنی ہے, حتیٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تازہ پالیسی میں بھی کئی اعتبار سے اسی جانب اشارہ کیا ہے کہ انہیں اپنی ذمہ داری لینا ہوگی, سیکیورٹی میں بھی, اکانومی میں بھی, تمام پہلو میں. بریگیڈیر صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. مسعود ابدالی صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں بھی, لیکن اگلے حصے پہ جانے سے پہلے جنرل طلعت مسعود صاحب ممتاز دفاعی تجزیہ کار ہیں, اسلام آباد بیورو نے ان سے بات کی, اور اگین فوجوں کی تعداد کے اعتبار سے چونکہ ایک وہ آن گراؤنڈ سولجر رہی ہیں, ان کا انالیسس بھی سن لیتے ہیں.
اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے کوئی غیر معمولی تبدیلی آ جائے گی یا افغانستان کے معاملات حل ہو جائیں گے تو یہ میرے خیال میں بالکل غلط فہمی ہوگی. یہ ضرور ہے तालिबान को ये सिग्नल जाता है कि आप ये ना समझें कि हम अफगान, जब तक ये ना समझने की कोशिश की जाए कि दोनों का मौकफ क्या है और किस तरीके से दोनों के मौकफ में हम आहंगी लाई जा सकती है, ये हालात जो हैं वो मुसलसल इसी तरीके से रहेंगे। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान को पूरी तौर से बॉर्डर पर कंट्रोल नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि जो खदशात अमेरिका के और अफगानिस्तान के हैं उनको दूर किया जाए और उसमें हक्कानी नेटवर्क और जो तालिबान का शूरा है उसके ऊपर दबाव डाला जाए कि वो हरगिज पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल ना करें ताकि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा ना हो, अफगानिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं।
बेहद शुक्रिया जनरल तलत मसूद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे खुतबा हज पे। प्रोग्राम खत आपके हर इतवार को पाकिस्तान में रात 9 बजे मखसूस मौजूदात पर माहिरीन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और आप फोन करके उनसे सवाल भी कर सकते हैं। फेसबुक पर भी आप मौजू के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। सुनिए अपने खतों के जवाब ईमेल और फेसबुक के पैगामात मुदस्सरा मंजर के साथ। वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्रामों के बारे में अपनी राय दीजिए और शामिल हो जाइए हमारे लाइव शो में। मुफ्त कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0800-777-89। वॉइस ऑफ अमेरिका से प्रोग्राम जहां रंग में आपका खैर मकदम। मैं हूं असद हसन और प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ अस्वर इमाम, पीटर हैनले हमारे इंजीनियर हैं। बात हम करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में खुतबा हज के ऊपर। आपको मालूम है कि हज के जो मनासिक हैं वो अदा हो रहे हैं वहाँ, और बहुत बड़ी तादाद तकरीबन 20 लाख मुसलमान ये फरीज़ा हज अदा करने में और इसके मनासिक अदा करने में वहाँ पे मसरूफ़ हैं। और एक जो खुतबा वहाँ पे दिया गया मस्जिद निमरा में शेख साद बिन नासिर ने, उनका जो थीसिस था या उनका जो ख़ास तौर पे फोकस था, जोर था, वो इस बात पे था कि मुसलमान जो हैं वो दूसरों पर जुल्म ना करें, सियासत की वजह से एक दूसरे के अंदर तकसीम को प्रमोट ना करें, सोशल मीडिया भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और तकसीम ना करे, इत्तेहाद को तफरुकात में ना पड़ा जाए, खुदा का खौफ होना चाहिए है और उसी तरह का जैसे उसे डरने का हक है। मैं उनकी जो रिपोर्ट हुई है खुतबे, उनका जो खुतबा रिपोर्ट हुआ है उसमें से कुछ नुकात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। साथ साथ ये कि इस्लाम जो है वो अच्छे अखलाक की भी तालीम देता है, पीस है, वो अदम बर्दाश्त जो है उसकी नफ़ी होनी चाहिए, बर्दाश्त का इजाफा होना चाहिए। और दर हकीकत अगर देखा जाए, अब मुस्लिम दुनिया पर नज़र डालें तो ये जो अदम बर्दाश्त वाला एलिमेंट है ख़ास तौर पर, फिर तफरकेबाजी और अदम इत्तेहाद, ये वो है जिसने अंदरूनी सतह पे भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। एनालिसिस लेंगे कि इस खुतबे को किस हद तक पल्ले बांधने की ज़रूरत है और कितना अमल होगा इसके ऊपर, इसके बावजूद कि सऊदी अरेबिया को एक राहबर और कायद की हैसियत से भी देखा जाता है ज़्यादातर मुस्लिम दुनिया में, ख़ासतौर पे जो सुन्नी मुस्लिम दुनिया है वहाँ पे। उसमें एनालिसिस के लिए राशिद बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, डायरेक्टर पीस एंड एजुकेशन फाउंडेशन, फार्मर कंसल्टिंग एडिटर हैं सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड्स के। मसूद अब्दाली साहब पहले से हमारे साथ मौजूद हैं, वाशिंगटन बेस्ड कॉलमिस्ट हैं, तजियाकार हैं। राशिद बुखारी साहब बेहद शुक्रिया आपका। आप हमें ये बताइएगा कि ज़ाहिर इतना बड़ा ये इवेंट है, इतना बड़ा ये मौका है मुसलमान दुनिया के लिए, और वहाँ पे जो खुतबात होते हैं उनको कितना ध्यान से सुना जाता है, और इस खुतबे की मौजूदा हालात के अंदर अहमियत क्या है, जिसके कुछ नुकात मैंने आपके सामने रखे हैं।
जी बहुत शुक्रिया असद हसन साहब। सबसे पहले तो मैं तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा और जिन लोगों को हज की सआदत इस साल मिली है उनके लिए भी बहुत सी दुआएं और मुबारकबाद। आज जो जिस खुतबे की आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे कलीदी पैगाम तो यही है कि जुल्म या ज्याती किसी के साथ भी हो वो जुल्म और ज्यादती होती है, इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम की तफरीक नहीं की जाती। मेरा ख्याल ये है कि ये एक बहुत बुनियादी चीज है जो मुसलमानों को खासतौर पे जो इसके मुखातिब हैं इस खुतबे के, उनको ये समझने की जरूरत है कि किसी भी ज्यादती या जुल्म का कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई मुल्क भी नहीं होता। तो जैसा कि हदीस में भी आया है कि मखलूक अल्लाह का कुंबा है,
सही,
और जाहिर है कि अल्लाह के कुंबे का हर फर्द जो है वो अल्लाह को अजीज है, अल्लाह को अपनी मखलूक अजीज है। जब आप किसी भी इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं तो बुनियादी तौर पे आप एक उसूल से जो इस्लाम ने आपको दिया है या अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो हिदायत आई है उसकी आप एक खिलाफवर्जी का मुर्तकिब होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जिसको अक्सर हम भूल जाते हैं। दूसरी, यूनिटी की उन्होंने बात की और तफरकाबाजी से बचने की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा इसको और भी पर्सपेक्टिव से समझने की जरूरत है क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ खासतौर पर मुस्लिम इज्तमाआत में جب یونٹی کی یا تفرقے کے خلاف بات کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں.
صحیح.
کچھ لوگ اس کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کو کسی دوسرے دشمن کے خلاف یا کسی دوسرے مخالف کے خلاف اکٹھے ہونا ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں بہت واضح تفریق کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کا مطلب کسی کے خلاف اکٹھا ہونا نہیں ہے
جم.
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپس کے اختلافات بھی دور کریں, اور جس دنیا میں ہم بستے ہیں جس میں ہماری تعداد شاید یعنی 7-8 ارب میں سے اگر 1-1.5 ارب ہے
جی.
تو یہ پانچواں حصہ بنتا ہے دنیا کا, باقی تو اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ ہمیں اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں.
صحیح.
تو میرا خیال ہے اس پیغام کی اسی اسپرٹ کو لے کر ہم اگر آگے چلیں اور اس پہ توجہ دیں تو تب شاید کچھ بہتری کی امید کی جاتی ہے.
مسعود عبدالی صاحب, مذاہب کے درمیان ظاہر مشترکہ اقدار اس کو پروموٹ کرنے پہ فوکس اس جدید دنیا کا بھی ہے. یہ جو پیغامات ہیں ہمیں ممبر سے بھی آتے ہیں, خواہ وہ کرسچینٹی کے ان کے پاپ ایڈریس کر رہے ہوں یا مسلمانوں کے لیے جو سب سے اہم خطیب کا درجہ ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کے امام کا ہے, ان کے خطیب کا ہے. کیا بنیادی طور پہ پیغام کمیونیکیٹ ہوتا ہے اور اس کو قبول کرنے کے لیے ہم کتنے تیار نظر آتے ہیں؟
دیکھیں, اس میں تھوڑی سی ہمیں توجہ سے دینی چاہیے. جو شخصیت ہے ڈاکٹر سعد بن ناصر الششرے کی
جی,
یہ بالکل نئے ہیں اس خطبے کے. آپ کو پتا ہے کہ ان کے لیے خصوصی شاہی فرمان جاری ہوا ہے ان کے خطبے سے صرف 24 گھنٹے پہلے
جی.
یعنی پہلے یہ اسکیڈول نہیں تھے خطیب کے طور پہ, بلکہ اس کے عین وقت ان کو لائے گئے. شیخ صاحب جو ہے ان کا خاص بیک گراؤنڈ ہے, یہ پی ایچ ڈی ہیں, یہ انگریزی, فرینچ اور جرمن زبان بھی جانتے ہیں عربی کے علاوہ. پھر ان کا ایک اور جو بڑا آپ کو یاد ہوگا, 3-4 سال پہلے جو ایک بہت اعلیٰ تعلیمی ادارہ بنایا گیا ہے کاؤس, کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, یہ سعودی عرب کا پہلا مخلوط تعلیمی ادارہ ہے.
اچھا.
جب یہ ادارہ قائم ہوا, بلڈنگ بن گئی, ایک سال تک معطل رہی اس میں تعلیم, کہ جو ان کے علماء تھے, علماء کا بورڈ جو تھا اس سے سخت مخالفت کی کہ مخلوط تعلیم نہیں ہونے چاہیے. اس موقع پر یہ انہی کی سربراہی میں کمیٹی بنائی تھی شیخ سعد کی, جنہوں نے تمام علماء کو جمع کیا. اس کے بعد انہوں نے کنسنسس پیدا, انہوں نے وہ چاہتے تو حکم جاری کرا سکتے تھے شاہی, لیکن انہوں نے اس پہ کنسنسس پیدا کیا اور اس کے بعد وہ تعلیمی ادارہ شروع ہوا. اس کے علاوہ ان کی خاص جو اسپیشلٹی ہے وہی کہ نوجوانوں کو یہ انتہا پسندی کے خلاف لیکچر دیتے ہیں, اور بڑے اچھے ان کے چھوٹے چھوٹے کتابچے ہیں جو انہوں نے شائع کیے ہیں. اس کے علاوہ ان کے خاص جو ہے نا برداشت, مودز انداز
جی,
اس کے اوپر بات کر. اسی لیے یہ جو یہ ان کو خاص طور سے کل جو شاہ سلمان نے لایا ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے پھر ان کے جو خطبے کو آپ انالائز کریں, اس میں انہوں بہت بڑی باتیں اور چھوٹی باتیں دونوں کی, یعنی بڑی بات ہوتا ہے نا جیسے کہ مساوات, انسانی مساوات, نسلی امتیاز کے خلاف, اور پھر ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کہی کہ زیادتی کسی کے ساتھ بھی ہو, چاہے مسلمان کے ساتھ ہو یا غیر مسلمان کے ساتھ, مسلمان کو اس کا ساتھ دینا چاہیے, کھڑا ہونا چاہیے مسلم کے ساتھ. پھر اس کے ساتھ میں چھوٹی باتیں میں بتائی, خاندانی اقدار, والدین کی خدمت, بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک, پھر یہ کہ دولت کی تقسیم, معاشرے کے جو غریب لوگ ہیں ان کا خیال کرنا, یعنی جو خطبہ تھا اگر اس کو انالائز کیا تو بہت ہی زیادہ جامع تھا, جس کے اندر انہوں نے بین الاقوامی امور میں بھی گفتگو کی, یعنی انتہا پسندی کے اوپر, دہشت گردی کے اوپر, معتدل مزاجی کے اوپر, جیسے آپ نے فرمایا باہمی فہم و تفہیم کے اوپر, ساتھ ہی انہوں نے چھوٹی باتیں بھی کی, یعنی خاندان کے اندر والدین سے تعلق. اس لیے یہ خطبہ مجھے لگتا ہے کہ یعنی محض اتفاقی طور پر یہ خطبہ بڑا پازیٹو نہیں تھا, بلکہ میرا خیال ہے کہ شیخ صاحب نے اس کے لیے باقاعدہ
محنت کی, کم وقت ہونے کے باوجود بڑی خوبصورت کرافٹنگ ہے.
مجھے لگتا ہے یہ سعودی عرب کی سرکاری پالیسی کا حصہ ہے کہ اس انداز فکر کو جو ہے فروغ دیا جائے.
بہت شکریہ, آپ پھر ہمارے ساتھ رہیں گے چونکہ اگلا جو سبجیکٹ ہے وہ بھی آپ سے متعلق ہے. راشد بخاری صاحب, مختصر وقت کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اگلے سے بات کرتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر اسور امام, اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے مونسون بارشوں کے اوپر. سامعین, اسٹوڈیو میں ہمارے سامنے ٹیلی ویژن لگے ہیں اور مختلف ریجن سے ان کی نمائندگی ہے. جیسے ہم ہیوسٹن ٹیکسس میں آف کورس امریکی چینلز دیکھ رہے ہیں, اگر ہم جنوبی ایشیا کے چینلز کی بات کریں ہمارے سامنے وہ بھی تصاویر اور مناظر آ رہی ہیں, جس میں کراچی ہے, جس میں پاکستان کے دیگر شہر ہیں. پھر ہم نے ہمارے سامنے بنگلہ دیش ہے, نیپال ہے, بھارت ہے, اور جنوبی ایشیا کے اندر بہت بڑے بہت زیادہ شہروں کے اندر ہمیں ہر جگہ پانی نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ ٹیلی ویژن مناظر کے اوپر. اور مشکلات ہیں انسانی زندگی کی, اگرچہ مونسون کا سیزن ہے, زیادہ تر اسی کو ایٹریبیوٹ کریں گے سائنٹسٹ, لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ غیر معمولی طور پہ موسموں کے اندر جو غیر متوقع صورتحال ہے اس کو بھی جنم دے رہی ہیں. کہتے ہیں کہ تاریخ کا یا پچھلے 100 سال کا سب سے زیادہ بارشیں یا سب سے زیادہ ان ایکسپیکٹڈ جو یہ سیلابی سطح کی یہ بارشیں تھیں وہ یہاں بھی ہیوسٹن میں نظر آئیں, اور کم و بیش یہی صورتحال جنوبی ایشیا کے اندر بھی ہے. جنوبی ایشیا میں خاص طور پہ اب تک 1200 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں, جس میں بھارت, پاکستان, نیپال, بنگلہ دیش, اس ریجن کے اندر سارے ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں. کراچی کے اندر کم از کم 11 ہلاکتیں ہوئی ہیں. سارے جگہوں سے ہم کوشش کریں گے کہ ہماری کچھ نہ کچھ نمائندگی ہو جائے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سبحان فریدی, یہ بہار انجمن ہے, لیڈنگ فلڈ ریلیف آپریشن ہے ان کا, اور یہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اور بہار ان ریاستوں میں شامل ہیں جہاں بھارت میں ان حالیہ مونسون بارشوں میں سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. مونا کاظم ہمیں جوائن کر رہی ہیں ٹیکسس سے, اگرچہ وہ جس شہر میں وہ محفوظ ہے لیکن ہیوسٹن اسی ریاست کا شہر ہے جہاں بہت بڑے پیمانے پہ تباہی آئی ہے, بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے, وہاں پہ ریسکیو ایفرٹس جاری ہیں. اور ہم کوشش کریں گے کراچی سے ہمارے کورسپونڈنٹ, ہمارے نمائندے ثاقب بھی ہمیں جوائن کریں. مونا, ذرا ٹیکسس سے شروع کرتے ہیں, سوری ہیوسٹن سے شروع کرتے ہیں, کس طرح کے ریسکیو آپریشنز آپ دیکھ رہی ہیں طوفان میں, اور پانی کے بہاؤ میں کچھ کمی آئی ہے؟
جی, پانی کے بہاؤ میں اس وقت کمی تو ہے, لیکن فلڈنگ جو ہے جو آلریڈی ہو چکی ہے اس کی آفٹر میتھ جو ہے وہ اتنی ہی شدت سے وہاں پر ہے. اور ریسکیو مشنز میں ایئر لفٹ ہے, کمیونٹی ریسکیو مشنز ہیں, پیڈل بوٹس ہیں, ڈک بوٹس ہیں, جس قسم کی بھی سواری پانی میں استعمال کی جا سکتی ہے, حتیٰ کہ ایئر میٹریسز تک بلو کر کے ایلڈرلی نیبرس کو جو ہے وہ گھروں سے نکال رہے ہیں, ریسکیو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جانوروں کو بھی ریسکیو کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اسد, ایک پریشان کن بات جو ہے وہ آپ نے ہوگا کہ صبح جو بومونٹ میں کیمیکل پلانٹ پھٹا ہے اس کی وجہ سے جو پانی وہاں پر, لوگ کافی وہاں پر پینک سٹرکن ہو رہے ہیں بومونٹ کے علاقے میں, جو کہ 2 گھنٹے دور ہے ہیوسٹن سے. صاف پانی کی فراہمی جو ہے وہ وہاں پہ متاثر ہوئی ہے, اور اس وقت بہت صورتحال جو ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کیا آگے چل کے اس کے ہوگے. اس کے علاوہ کل ڈیلس میں آپ کو بتاؤں ایک فینومینا دیکھا گیا, جہاں پر گیس اسٹیشنز پہ تقریباً 100-200 گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی تھیں, کیونکہ گیس جو ہے وہ ہیوسٹن سے ڈیلس میں آتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر رات کو کل 1-2 بجے صبح تک جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے وہ گیس بھروانے کے لیے لائن میں لگی تھیں, پیٹرول پمپس پہ کھڑی ہوئی تھیں. تو آس پاس کے مضافات میں بھی اور دوسرے شہروں میں بھی جہاں پر یہ پرابلمز نہیں ہوئی ہیں وہاں پر بھی آفٹر میتھ کے شاکس دیکھنے میں آ رہے ہیں.
عبدالی صاحب, آپ یہ بتائیے گا, آپ امریکہ میں ہیں, یہاں پہ صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, اور کراچی جو آپ کا بنیادی آبائی شہر ہے وہاں پہ 4 انچ پانی ہے, لیکن مشکل بظاہر وہی لگتی ہے جو یہاں پہ ہیوسٹن کے اندر تاریخی بارش کے بعد نظر آ رہی ہے, کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا ہے. جی عبدالی صاحب, جی مسعود عبدالی صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہمارے ساتھ ہیں سبحان فریدی صاحب, بہار انجمن لیڈنگ فلڈ ریلیف آپریشن میں وہاں پہ مصروف ہیں, تفصیلی تعارف ہم ان کا پہلے کرا چکے ہیں. سبحان صاحب بہت شکریہ, بہار میں ہمیں تھوڑا اپڈیٹ کیجیے گا, کس نوعیت کا آپریشن آپ کر رہے ہیں, امدادی کاروائیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں, کتنا نقصان ہوا ہے, اور نہ صرف بہار میں بلکہ پورے بھارت کی اگر آپ ہمیں کوئی تصویر ہمارے سامنے رکھ سکیں, اور اس ریجن کے اندر باقی ملک بھی ہیں, نیپال, بنگلہ دیش, یہ سارے بھی بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں ان حالیہ بارشوں سے.
جی ایکچولی کیا ہے کہ نیپال جب پانی چھوڑتا ہے نا, تو نیپال انڈیا کا کچھ ایگریمنٹ ہے, تو وہ پانی جب ان کا ایکسٹرا ہو جاتا ہے وہ پانی چھوڑتا ہے, تو جو بارڈر کے علاقے ہیں وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں. جیسے کہ نیپال کا جو بارڈر کا علاقہ ہے یہ سیمانچل کا, یہ کٹیہار, اریا, پورنیا اور اریا, یہ 4-5 ڈسٹرکٹس ہیں جو بہت متاثر ہوتے ہیں, اور ہر سال تقریب ہوتے ہیں. इस बार कुछ ज्यादा ही बुरी हालत हो गई है, और चंपारण में जो ये वेस्ट चंपारण का इलाका है ये पूरा जो है वो बेतिया बगहा नकटियागंज बल्कि कुछ जगहों पर तो बहुत तबाही मची है, पूरा गांव गांव साफ हो गया है,
सही।
पता भी नहीं चल रहा है, और गवर्नमेंट की नाली कही है जो समझे वो उस तरह वो कार्रवाई नहीं हो पा रही है जिस तरह होना चाहिए, और अभी तक पानी उतरा नहीं है कुछ जगहों पर, और हम लोग बिहान जीवन कोशिश कर रही है इस बार हम लोगों ने एक इरादा किया कि हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करें, और अल्हम्दुलिल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे वॉलंटियर्स हैं और रजाकारना तौर पर काम कर रहे हैं, और कुछ दिल्ली से और अलीगढ़ से मुख्तलिफ जगहों से हमारी टीम गई है, डॉक्टर्स हैं वो गहलीस कर रहे हैं।
आज मुंबई में वहाँ पे एक बिल्डिंग भी कोलैप्स की है, तो क्या उसकी भी बुनियादी वजह यही बारिश थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो बारिश का सामना कर रही थी और खस्ता भी थी, पुरानी बिल्डिंग भी थी।
जी मुंबई की सूरत हाल ये है कि मुंबई में कुछ ज्यादा बारिश हो गई तो वहाँ पे भी सिस्टम जरा कोलैप्स हो गया है और काफी डिस्टर्ब रहा है, बल्कि काफी परेशानियां हुई है, माशाल्लाह लोगों ने काफी रजाकारना तौर पर काफी मेहनत किया है, और हर मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे सब आपस में एक दूसरे को खोल दिया है, बहुत ही अच्छा माहौल है, कोशिश कर रहे हैं लोग
यहाँ पे
बहुत खराब।
ये आपने मंदिर मस्जिद की बात की तो ये भी एक खूबसूरत पहलू है। तो मोना, हमें ह्यूस्टन से भी ये इत्तला आ रही थी कि मस्जिद के अंदर भी तमाम लोग मजहब की तफरीक से हट के पनाह लिए हुए हैं।
जी हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और ये बहुत ही एक खूबसूरत बात इंटरफेथ के हवाले से हुई है ह्यूस्टन में कि वहाँ मस्जिदों ने अपने डे वन से दरवाजे खोले हुए हैं, चाहे किसी भी मजहब या फिके के या कोई भी किसी भी बैकग्राउंड के लोग हों, उनके लिए उन्होंने शेल्टर्स खोल दिए हैं, वहाँ खाने पीने की चीजें मुहैया की जा रही हैं और मुस्तकिल वॉलंटियर सर्विसेज जो है वो वहाँ पर फराहम की जा रही हैं। इसके अलावा ह्यूमैनिटी फर्स्ट के नाम से एक तंजीम है, वो भी वहाँ पे बहुत काम कर रहे हैं ह्यूस्टन में, जो कि बहुत एक जैसे कहते हैं इस दौर में जो जिसमें मुस्लिम बैन पे अभी कुछ अरसे पहले हम एक्टिविज्म करते दिखाई दे रहे थे, वहां पर जो है वो जिस तरह से मिलके और एक 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 जान बनके सब काम कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ना हो, ये बहुत अच्छी खूबसूरत चीज देखने में नजर आ
रही है। अभी हम CNN पे देख भी रहे हैं कि कुछ रेस्क्यू एफर्ट्स में बाकायदा पैराशूट के जरिए लोग नीचे उतर रहे हैं और पानी के अंदर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है,
लोग अपने छतों पे बैठे हुए हैं और रेस्क्यूअर्स जो हैं वो ऊपर से उतर के, इसके अलावा बहुत मुसलमान डॉक्टर्स भी मैं आपको बताऊं इस रेस्क्यू टीम का हिस्सा बने हैं, इसके अलावा कई मुसलमान फैमिलीज जो हैं वो अपनी अपनी बोट्स लेके या अपनी अपनी कम्युनिटी के साथ ह्यूमन चेन्स बना के उन्होंने लोगों को और एल्डरली खासकर लोगों को उनके घरों से निकाल के रेस्क्यू किया है, तो बहुत खूबसूरत मनाजिर देखने में आ रहे हैं।
जी अब्दाली साहब, आपसे रابطہ मुनक़ता हो गया था, आप हमें ये बताइएगा जरा एनालिसिस आप दीजिए, अगरचे ज़ाहिर तकलीफ या मुश्किल ह्यूस्टन में भी उतनी है जितनी कराची में, लेकिन एक बुनियादी फ़र्क जो है वो पानी के वॉल्यूम का है। कराची में 4 इंच पानी है और लोग बहुत तकलीफ में हैं क्योंकि वो 4 इंच का पानी जो है वो ड्रेन नहीं हो सका है। ह्यूस्टन में वो कहते हैं तारीख का सबसे बड़ा सैलाब है या बारिशों का तूफान था, सबसे बड़ा तूफान है हार्वी जिसके सबब ये नुकसान हुआ है। सो अमूमन पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर फिर इंतज़ामिया अपनी जान छुड़ाने के लिए ये भी कह देती कि देखें जी बारिशें तो अगर तरक्की याफ्ता मुल्कों में आती हैं तो इतनी बड़ी तबाही आती है और इतना ज़्यादा जो है वो डेड लॉक्स आ जाता है, सो हम क्या कर सकते हैं, सो क्या ये जवाब बनता है?
नहीं, मेरा ख्याल तो जवाब नहीं बनता, इसलिए कि यानी एक दिलचस्प बात आपने सुनी होगी ना कि जो टोटल वॉल्यूम जो टोटल जो हजम गिरा है टेक्सस पे 9,000 अरब गैलन है, यानी कि 52 इंच बारिश हुई है कोई 4 दिनों के दौरान, तो जाहिर सी बात इसमें तो बात ये समझ में आ रही है कि जिस तरह से हमारी इंतजामिया को काम करना चाहिए। फिर ये कि ये बारिश तो वहाँ ये मसला तो हर बार आ रहा है ना, यानी अमरीका के अंदर ये जो बारिश हुई है तो वाकई 500 साल के बाद इतनी बड़ी बारिश हुई है, तो एक तो ये तो जवाब बनता है कि यहाँ अगर कुछ चीज कुछ कोताही कमी रह गई है, लेकिन इसमें मैं बात बताऊँ कि बहुत जो खौफनाक सूरत भी पैदा हो रही है, आपको पता है कि अब जो तूफान वहाँ गया है क्या नाम है बोमांड के ईस्ट टेक्सस में, तो अभी अभी ताजा दिन खबर ये है कि पानी ने पानी का मसला पैदा किया क्योंकि दोनों पंप खराब हो गए शहर के और सारे बोमांड में पीने का पानी नहीं है,
तो ये यानी बहुत अब ये मुझे लग रहा है कि ये क्राइसिस जो ह्यूस्टन के अंदर क्राइसिस जो था वाटर मैनेजमेंट का था, सैलाब था, यानी ह्यूस्टन का मसला था, सैलाब था, यानी गरकाबी हुई, लोग डूबे, प्रॉपर्टी डूबी, लेकिन जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ बहुत ज्यादा, लेकिन अब जो मामला वहाँ इसी से फूटा,
ये बहुत तकलीफ देगा, पीने का पानी भी वहाँ पे। हाँ बिल्कुल, बेहद शुक्रिया
बड़ी संगीन हो जाए
आपका अब्दाली मसूद अब्दाली साहब, आपने मैं ज्वाइन किया। मोना काजिम आपके भी हम ममनून है कि आप टेक्सास से हमारे साथ थी, और सुबहान फरीदी बिहार भारत से उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया, प्रोग्राम यहाँ पे खत्म करेंगे। प्रोड्यूसर थे असफर इमाम और इंजीनियर हमारे साथ थे पीटर हेनले। असद हसन को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।